نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سورہ بقرہ الحمدللہ مکمل ہو گئی اور آل عمران کا ایک رکوع. آج اس پارے میں اللہ تعالی نے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں اور بہت سے احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں. ہر حکم اس بات کا مقتضی ہے کہ اسے تفصیل سے بیان کیا جائے، لیکن یقیناً یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. سب سے پہلے جس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف حکم ہو گیا نماز پڑھنے کا، تو اس بات کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اعتراضات انہوں نے کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی صرف اسی بات میں منحصر نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اسی طریقے سے اس کے نبیوں پر، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس کی محبت میں اس کو خرچ کرو، اپنے قرابت داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر اور سائلین پر، گردنوں کے چڑانے میں نماز قائم کرو، زکات دو، اپنے عہدوں کو پورا کرو یعنی وعدے جو تم کرتے ہو ان کو نبھاؤ، اور اسی طریقے سے سختی میں، مشکل میں صبر اختیار کرو. تو یہ تمام احکام ہیں. اصل تو نیکی یہ ہے کہ آدمی ان تمام کاموں کو انجام دے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو ہمیں چاہیے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں. جب اللہ نے کہا کہ بیت المقدس کی طرف کرو، ہم بیت المقدس کی طرف کر لیا. اصل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو. بعض اوقات یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بندے کس درجے میں اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آگے پھر بہت سے احکامات ہیں، انہی میں ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. قصاص کا حکم اللہ نے یہاں پر بیان فرما دیا، قتل کے بدلے قتل. ظلم کا قانون نافذ تھا، ایک قتل کے بدلے میں بعض اوقات کئی قتل کر دیا کرتے تھے. ایک غلام اگر قتل ہو گیا تو بدلے میں بعض کہتے تھے کہ جی تمہارے ہم آزاد لوگوں کو قتل کریں گے. ایک مرد کا قتل ہو گیا تو کہتے تمہاری عورتوں کو قتل کریں گے. یعنی مختلف قسم کے مظالم تھے، ظلم کے قوانین تھے. اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کے قانون کو جاری کیا کہ بھائی قتل کے بدلے میں قتل ہے. اب اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو بدلے میں آزاد ہے، غلام نے قتل کیا ہے تو بدلے میں غلام ہے، عورت نے قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل ہے، عورت کا قتل ہے. تو بہرحال عدل و انصاف کے قوانین کو اللہ رب العزت نے جاری فرمایا. اسی طریقے سے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اب اگر جو قتل کے بدلے میں قتل کا معاملہ ہے، اگر کوئی راضی ہو جاتا ہے ایک فریق، تو یقیناً اس صورت میں پھر اب قتل تو نہیں ہوگا لیکن اب خون بہا ہوگا، جتنا جس کا حصہ باقی ہے اس کو خون بہا دے کر اس کو راضی کیا جائے گا. تو یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے. اسی طرح ایک بات یہ بھی فرمائی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل والوں، مطلب لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ تم اپنے طور پر خود قتل کرنا شروع کر دو. یعنی قتل کا بدلہ جو ہوگا وہ حکومت دلائے گی اور انصاف جو ہے وہ فراہم کرے گی. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کے بدلے میں ہر آدمی کو ہم خود قتل کر دیں یا ہمارے اختیار میں یہ بات دے دی، ایسا نہیں ہے. ورنہ تو پھر لاقانونیت پھیلے گی، جیسا کہ آج ہے. ایک قتل ہوتا ہے لوگ 10 قتل کر دیتے ہیں، 10 ہوتے ہیں وہ 20 قتل کر دیتے ہیں، تو اس سے ظلم پھیلتا ہے. عدل و انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اگر خدا نہ کرے ہمارے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے تو حکومت ہمیں عدل و انصاف دلائے گی اور قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، یقینی طور پر انصاف قبول والا ہوگا، تو پھر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. لیکن جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں پیسہ چلتا ہے، یہاں سورس چلتی ہے، یہاں تعلقات کام آتے ہیں، یہاں کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کرتے ہیں کہ اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر جس کا جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہے جنگل کا قانون ہے، جو گرفت میں آ جائے، جو بچ گیا بچ گیا، جو پکڑا گیا وہ پکڑا گیا، بس اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو قوانین اسلام ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر وصیت کے قانون کو بھی ذکر فرمایا. وصیت ایک زمانے میں فرض تھی کہ وصیت کرنا، حصے مقرر کرنا، لیکن بعد میں پھر اللہ رب العزت نے چونکہ خود حصے متعین فرما دیے ورثا کے لیے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، تو اس اعتبار سے اب ایسی وصیت کرنا تو منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے خود ہی بتا دیا بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد ہے تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہوگی تو کتنا حصہ ملے گا، چونکہ اللہ نے باقاعدہ پورے یعنی احکام یہ بیان فرما دیے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں پورے یہ احکام بیان کر دیے ہیں. اب اس قسم کی وصیت تو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے حصے متعین فرما دیے. البتہ اگر کسی کا لینا دینا ہے، کسی نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، نمازیں ہمارے ذمے ہیں، کوئی اور احکام ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تین دن ایسی کوئی رات نہ گزرے کہ وصیت جیب میں لکھی بھی نہ رکھی ہو. یعنی ہر مسلمان کو کم از کم اگر کسی کا لینا دینا ہے تو اس کو لکھ کر رکھنا چاہیے کہ فلاں سے میں نے اتنی رقم لینی ہے، فلاں کو دینی ہے، اور میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں. یہ سارے اس وقت آدمی کرے گا جب اس کو آخرت کی فکر ہوگی، لیکن اگر آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو کوئی کیوں کرنے لگا. تو بہرحال اس قسم کی وصیت کہ جو ورثا کے حق میں ہے وہ تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے متعین فرما دیے. البتہ تہائی مال میں وصیت کی جا سکتی ہے کہ کسی کو اگر دینا ہے اور خاص طور پر دینا چاہتا ہے تو تہائی مال میں وصیت کی جا سکتی ہے. بہرحال اس کے تفصیلی احکامات ہیں، بوقت ضرورت ہمیں مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے. آج عام طور پر ہم اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، وراثت اپنی بہنوں کو نہیں دیتے، بیٹیوں کو نہیں ملتی. اسی طریقے سے بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، بیوہ ہے تو وہ اپنے بچوں کا حق جو ہے وہ غصب کر لیتی ہے. یعنی باپ تو مر گیا، اب بیوہ ہی کا سب کچھ ہے تو اس نے سب کچھ اپنے حصے میں لے لیا، ہاتھ میں لے لیا، اور اولاد کو بھی وراثت نہیں ملتی. یاد رکھیے کہ یہ انتہائی لازمی اور ضروری چیز ہے. جب ہم نے فرائض و واجبات کو ترک کر دیا تو ہم پھر دوسری خرافات میں تو مبتلا ہو گئے، لیکن جو احکام خداوندی ہیں ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا. سعودی عرب میں اور دیگر ممالک اسلامیہ میں بہرحال بعض اوقات میں یہ دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہوں کہ وہاں وراثت کا قانون آج بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے. یعنی اگر باپ مر گیا، اس کی اولادیں ہیں، اور وہاں ماشاءاللہ کثیر العیال ہوتے ہیں، ہماری طرح دو کم بچے خوشحال گھرانہ کے منصوبے پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ ان کے ہاں اولادیں بھی کثیر ہوتی ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی ہے، وہ وراثت کے احکامات پر عمل بھی کوشش کرتے ہیں کہ کرتے ہیں. باپ مر گیا، اگر بیٹیاں شادی شدہ بھی ہیں، ان کو ان کی وراثت ان کے گھر پر جا کر پہنچا کر آتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا حصہ ہے، اب چاہے وہ لاکھوں ریال بنتے ہوں. تو یہ ایک بڑی دیانتداری کی بات ہے. ہمارے ہاں عام طور پر وراثت کا قانون جو ہے وہ تو موجود ہے، لیکن اس کو نافذ نہیں کر رکھتے ہم لوگ، اور اس کے احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے. نتیجتاً بہن بھائیوں کو آپس میں شکایتیں ہوتی ہیں، ماں اور بیٹوں کو شکایت ہوتی ہیں، یہ باپ اور بیٹوں میں شکایت ہوتی ہے، دو بھائی ہیں تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سی خرافات ہمارے اندر موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے احکامات پر عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ ثمرات و برکات سے ہمیں نوازے جو شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک سے متعلق روزوں کی جو فرضیت ہے اس کو احکام کو نازل فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان سے متعلق چونکہ احکامات آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں یہاں پر اس کو ذکر نہیں کرتا. البتہ اتنی بات ہے کہ ابتدائی زمانے میں کچھ تبدیلیاں تھیں جو ہوئیں. پہلے بھی لوگوں کو روزے رکھنے کا حکم تھا، ہمیں بھی روزے رکھنے کا حکم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے روزے ہم رکھتے ہیں بالکل بیائی نہیں اسی طریقے سے وہ رکھتے تھے. اس میں کم من کیفن فرق ہے، تو وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال روزے ان پر بھی فرض تھے، نمازیں ان پر بھی فرض تھیں، اگرچہ اس کی نماز کی کیفیت میں فرق تھا، ان پر اور طرح سے تھی، ہم پر اور طرح سے ہے. اسی طرح سے روزے وغیرہ ہیں. ان لوگوں کی سحری جو ہے وہ اگر رات کو کوئی جب سو جاتا تھا اور روزہ شروع ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر وہ روزہ، یعنی اگر کوئی تھکا ہارا دن بھر کا آ کر 10 بجے آیا اور کھانا بھی نہیں کھایا اور آ کے لیٹا اور سو گیا، اس کا روزہ شروع، اب دوبارہ وہ کھا بھی نہیں سکتا، تو بعض اوقات 24 گھنٹے کا یا اس سے بھی زیادہ کا روزہ ہو جاتا تھا اس کا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے پھر راتوں کو ہمارے لیے حلال کر دیا کہ مغرب سے لے کر یہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو، اپنے گھر والوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے حلال فرما دی. البتہ روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے اس کے جو اوقات رکھے گئے وہ صبح سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جائز تعلقات بھی میاں بیوی کے ہیں ان سے بھی بچنا، اس کا نام روزہ ہے. اسی طریقے سے رؤیت ہلال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ یہ جو چاند ہم دیکھتے ہیں تو چاند کا کیا حقیقت ہے، یقیناً اس سے ہماری عبادات کا تعلق ہے. مثلا چاند دیکھ کر ہم روزے رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر ہم عید مناتے ہیں، چاند دیکھ کر جو ہے وہ بقرعید مناتے ہیں، اسی طریقے سے محرم، عاشورہ اور نصف شعبان، یہ سب سارا مدار جو ہے وہ چاند کی صحیح رویت پر ہے. اگر صحیح رویت ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھی آج جو ہے وہ نصف شعبان ہے، آج 27 شب ہے، آج یکم رمضان ہے یا آج عید کا دن ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا علم ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس میں کسی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جاہل اجٹ آدمی بھی اگر چاند دیکھے گا تو سمجھ جائے گا بھی آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنے حساب کتاب رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا. اسی طریقے سے کفار کی بعض رسومات کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر انہوں نے احرام باندھ لیا اور پھر وہ ان کو کسی وجہ سے گھر پر آنا پڑا تو وہ گھر کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے یعنی جو دیوار توڑ کر پھر گھر میں داخل ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمائی کیا بےہودگی ہے، اگر تم نے آنا ہی ہے تو گھر میں آؤ، سامنے دروازے سے آؤ. اس قسم کی رسومات اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں متعین نہیں کی اپنی طرف سے اس کو دین بنا لینا، یہی بدعات کا راستہ کھولتا ہے. تو ہمارے لیے گویا یہاں پر اصلاح بھی فرما دی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق عمل کرو، اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق کسی چیز پر عمل کر لینا یہ دین نہیں ہے، اس سے بچو. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر، آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ قتال نہ کریں، لڑیں نہیں، بڑے یعنی صبر و سکون کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت گزارا، حتیٰ کہ ان پر ظلم بھی ہوتا رہا لیکن وہ ظلم سہتے رہے. لیکن اس کے بعد پھر مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی، اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے تو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، اور اگلے سال کے لیے قید لگائی کہ بھئی اس سال تو واپس جاؤ، آئندہ سال عمرے کے لیے آنا. ایک صلح نامہ بھی جو ہے مرتب کیا گیا. صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوا کہ ان کا کیا بھروسہ، ہم اگلے سال آئیں یا ہمیں پھر بھی جو ہے وہ عمرہ نہ کرنے دیں، مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیں، یا حرم شریف کے پاس یہ ہم سے قتال شروع کر دیں. تو چونکہ ایسے مہینوں میں یعنی جو حرمت والے مہینے ان میں قتال بھی حرام ہے اور قتال لڑنا بھی منع ہے، حرم شریف کے پاس یا حرم شریف کے اندر لڑنا منع ہے حدود حرم میں، تو اس لیے ان کو تھوڑے بہت اشکالات ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں ان کو یہ جواب دیا کہ بھئی اصل یہ ہے کہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے کو نبھانا چاہیے، تو تمہاری طرف سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. لیکن بالفرض اگر وہی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی کر کے تمہیں روکتے ہیں، نہیں آنے دیتے، تم سے لڑتے ہیں، تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی لڑ سکتے ہو. اب تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی لڑو. انہوں نے تمہیں ملک سے نکالا ہے، مکے سے نکالا ہے، اگر تم نکال سکتے ہو تم بھی نکال دو، شریعت نے حکم دے دیا. کیونکہ تجاوز اب تمہاری طرف سے نہیں ہے، تجاوز ان کی طرف سے ہے، لیکن تم اپنی طرف سے جو معاہدے کیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرو. اور شریعت نے احکام بھی ایسے دیے ہیں کہ بالفرض اگر تمہیں لڑنا پڑ جائے کافروں سے تو تم ان کی عورتوں کو قتل نہ کرو، ان کے بچوں کو قتل نہ کرو، ان کے ضعیفوں کو قتل نہ کرو. جو لوگ صرف کام کرنے کے لیے اس ملک میں آئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کو قتل مت کرو. لیکن اگر وہ بھی تم سے لڑنے کے لیے تل جائیں تو پھر تم بھی پرواہ نہیں کرو، تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. وقاتلوہم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اگر وہ تم پر تجاوز کرے تو جتنا تجاوز انہوں نے کیا تم بھی اتنا تجاوز کر سکتے ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. وقتلوہم حيث سقفتموہم، جہاں پاؤ تم انہیں قتل کرو، یعنی جب وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں اب تم پر بھی معاہدے کو پورا کرنا باقی نہیں رہا، زیادتی ان کی طرف سے ہوئی، لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ وقتلوہم حيث سقفتموہم، تم انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو. اصل میں اس کو بیان کرنے کا اس وقت مقصد بھی یہ ہے، ایک صاحب کل کہہ رہے تھے کہ شاید شریعت نے یہ حکم دیا کہ جہاں کافروں کو پاؤ قتل کر دو، تو میں نے کہا ایسا حکم نہیں ہے، بعض خاص موقعوں پر خاص احکام دیے گئے ہیں، یقیناً وہ احکام اس وقت نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم کافروں کو پائے قتل کر دیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اپنا دفاع جو ہے وہ کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، حتیٰ کہ کافر ہی کیا اگر کوئی مسلمان ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے اگر ہم اپنا دفاع کرنا چاہیں تو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اپنا دفاع کرو، اور اس دفاع کرنے میں اگر ہم اس کو مار دیں وہ ہم سے ہمارے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں گناہ بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں، ہماری دکان پہ آ کے کوئی حملہ کر رہا ہے، اب اگر ہم اپنے دفاع کرتے ہیں تو شرعاً اس کی اجازت، اور اس دفاع کرنے میں اگر ہم اس کو مار دیں تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں، اور اگر ہم مر جائیں تو ہم شہید ہیں انشاءاللہ، بشرطے کہ ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ، بس یہ احکام اصل میں شریعت کے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی تناظر میں اس کو سمجھنا چاہیے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ تم قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ دیکھیے تم انہیں نکالو جس طرح تم کو انہوں نے مکے سے نکالا، چونکہ ہم تو عمرے کے لیے آ رہے ہیں، چونکہ صحابہ کرام کو یہ اشکال تھا کہ اگر ہم آئیں اور وہ ہم سے قتال کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی کرو، اگر وہ انہوں نے تم کو ملک سے نکالا اگر تم نکال سکتے ہو تم میں طاقت ہے تم بھی انہیں نکال کے باہر کر دو، والفتنۃ اشد من القتل کیونکہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر، فتنہ پھیلانا، معاہدوں کو توڑنا، معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا یہ فتنے کی چیز ہے، تو یہ قتل سے بڑھ کر، اور اسی طرح ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، مسجد حرام کے قریب جو ہے وہ تم قتل مکرو یہاں تک اگر وہ کریں تو پھر تمہیں بھی اجازت، تو چونکہ یہ خاص اشکالات تھے جو ذہن میں ان کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اگر وہ مسجد حرام میں، ویسے تو منع ہے لیکن اگر کوئی مسجد حرام میں قتل کر رہا تھا اب تمہیں بھی اجازت، تم بھی کر سکتے ہو، اس لیے کہ زیادتی ہماری طرف سے نہیں ہے، اب زیادتی ان کی طرف سے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ اگر وہ تمہیں قتل کریں اب تم بھی انہیں قتل کر سکتے ہو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہ ہے کافروں کا بدلہ، تو بہرحال اللہ نے ان احکامات کو یہاں پر بیان کیا ہے، پھر حج و عمرے کے سلسلے کے جو احکامات ہیں اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ الحج و اشہر معلومات میں بتا دیا کہ حج جو ہے وہ سارے سال نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے خاص مہینہ ہے، خاص ایام ہیں، انہی ایام میں حج ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج تک یعنی یہ ایام حج ہیں، اور اشہر حج جو کہلاتے ہیں وہ شوال، ذی قعد اور ذی الحج، یہ تین مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، کچھ کفار نے اپنی تخصیص کر رکھی تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے بعض اوقات عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، منا ہی سے واپس آ جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی احکام خداوندی پر عمل سب کے لیے لازمی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ عام لوگ تو عرفات تک جائیں اور تم یہیں سے واپس آ جاؤ، اور اس طرح یہاں پر یہ بھی حکم دیا کہ زمانہ جاہلیت میں اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا جاتا تھا، یعنی منا کے اندر اور جو ہے وہ دوسرے مقامات مبارک مقامات پر باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے، فخری اشعار اور شاعری ہوا کرتی تھی، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ فذکر اللہ کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکر، تمہیں چاہیے اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ او اشد اس سے بھی زیادہ، یعنی باپ دادا سے بھی زیادہ اپنے، جتنا تم اپنے ابا کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ اپنے ربا کا ذکر کرو، اور اسی طرح اللہ نے یہاں پر یہی بتا دیا کہ بعض لوگ جاتے تو حج پر ہیں لیکن وہاں جا کے صرف دنیا مانگتے ہیں، فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا عطا فرما لیکن آخرت کا کچھ حصہ وہ نہیں مانگتے، تو اللہ فرما رہے ہیں وما له فی الآخرة من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، ومنهم من یقول اور بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں، تو اللہ نے منع نہیں فرمایا کیونکہ یہ دنیا میں جب ہم نے رہنا ہے تو بقدر ضرورت جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے ہمیں دنیا کی ضرورت بھی ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مانگو تو خالی دنیا مت مانگو، دین بھی مانگو، اچھائیاں مانگو دنیا کی بھی آخرت کی بھی، تو اس لیے یوں کہو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما آخرت بھی اچھی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، یہ بڑی جامع دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیاں مانگ لی، جب ہم نے دنیا کی اچھائیاں مانگی اس میں ہر طرح کی اچھائیاں آ گئیں، صحت آ گئی، عافیت آ گئی، اولاد کی خوشحالی آ گئی، اور اپنے لیے معاشی حالات بہتر ہو گئے، سب چیزیں آ گئیں، اور جب ہم نے آخرت مانگ لی کہ آخرت بھی اچھی عطا فرمائیے تو آخرت کی جتنی اچھائیاں وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے بہت ہی جامع دعا ہے, اس کو یاد بھی کرنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. آگے پھر مزید اللہ رب العزت نے احکام بیان فرمائے ہیں اور یقیناً آگے بھی احکامات جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس سلسلے میں. اشہور حرام میں قتال کے سلسلے میں تفصیلات ہیں, اسی طریقے سے شراب اور جوئے کے بارے میں, قمار کے بارے میں اللہ نے احکامات دیے ہیں. یقیناً یہ دونوں چیزیں گناہ کے کام ہیں اور حرام ہیں. قل فیہما اسم کبیر, انشاءاللہ اپنے مقام پر اس سلسلے میں عرض کروں گا. شراب جو ہے وہ بتدریج حرام ہوئی ہے, یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم حکم آ گیا کہ حرام اور اس کے بعد سے, پہلے جو ہے وہ کہا کہ یعنی پہلے شراب پی جایا کرتی تھی, بلکہ عرب میں تو شراب کی اتنی اقسام تھی کہ ہمارے ہاں آم کی اقسام بھی نہیں ہوتی اتنی, 80 سے زیادہ اقسام شراب کی ہوتی تھی اس زمانے میں, اور وہ باقاعدہ بنائی جاتی تھی اور بڑی قیمتی شرابیں ہوتی تھیں, اور وہ معاشرہ پورا کا پورا اس کا دل دادا تھا. تو پہلے یقیناً جو مسلمان یعنی جو کافر مسلمان ہوئے صحابہ اکرام ان میں سے بعض, وہ بھی اس کا استعمال کرتے تھے, بعض جن کو اللہ نے محفوظ رکھا وہ محفوظ رہے اور انہوں نے کبھی شراب کو زمانے جاہلیت میں بھی ہاتھ نہیں لگایا, جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زمانے جاہلیت میں جبکہ حلال تھی تب بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگایا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سے صحابہ کرام کو محفوظ رکھا کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی ان چیزوں میں جن پر کوئی حرمت نہیں تھی ان کو کبھی استعمال بھی نہیں کیا, ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو یہاں پر بھی قمار کے بارے میں, جوئے کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر, یہ بڑے سخت گناہ کے کام. ومنافع للناس, اگرچہ اس میں تھوڑا بہت نفع بھی ہے, بعض اوقات کسی کا تکا لگ گیا تو پتہ چلا لاکھوں روپے کما لیے, تو دیکھنے میں بظاہر یہ لگا کہ 10 روپے خرچ کیے لاکھ روپے کما لیے تو ذرا سا نفع بھی نظر آ رہا ہے, لیکن فرمایا کہ اس کا جو نفع ہے نا وہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع واسمهما اکبر من نفعهما, اس میں جو گناہ ہے اس کے نفع سے بھی زیادہ ہے, یعنی گناہ بہت زیادہ ہے اور نفع اس کا کم ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون, کیا خرچ کریں, قل العف کذلک یبین, جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. اسی طریقے سے مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کے مسائل کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہمیں تلقین دی ہے وہ یہ ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے, اور پھر فرمائے کہ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم, مومنہ عورت اگرچہ وہ باندھی ہو کسی کی وہ زیادہ بہتر ہے اگرچہ مشرکہ کو تم پسند کرتے ہو, پھر بھی اگر یعنی باندھی ہے کنیز ہے کسی کی لیکن اس کے باوجود مومنہ ہے اس کو ترجیح دو بنسبت کسی مشرک عورت کو. اور اسے فرمائے کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, عبد مومن جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے مشرک آزاد سے اگرچہ تمہیں پسند ہو. اور یہ جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں فرمائے کہ اولئک یدعون الی النار, یہ دوزخ کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں. یقیناً آج بعض اہل کتاب سے نکاح اگرچہ جائز ہے اور وہ بھی یعنی مسلمان مرد اگر جو ہے وہ مومن کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہے جو یہودی ہے یا نصرانی ہے تو شرعاً اگرچہ اس کی اجازت ہے لیکن پسندیدہ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ میں کہتا ہوں اکثر اوقات عورتیں غالب آ جاتی ہیں, نتیجتاً دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے, تربیت نہیں کر پاتے. آج بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے عیسائیوں سے نکاح کر لیا عورتوں سے لیکن آج وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں پریشان, انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی اولاد کیا ہے مسلمان ہے یا عیسائی. عورت چاہتی ہے کہ میں اس کو مذہب عیسائیت پر رکھوں اور مرد کہتا ہے کہ میں مسلم, لیکن یہ کہ ہمارے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مرد کو خود اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں خود معلومات نہیں ہوتی, انہیں تو پھر بھی اپنے دین کے بارے میں معلوم ہوتا ہے لیکن ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا, جس کے نتیجے میں ہم خود بھی عیسائی مسلک کی طرف بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو اولاد ہوگی یقیناً اس سے بھی ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. بہرحال اس میں افضل طریقہ یہی ہے, اب بھی یہ ہے کہ ممانعت ہے, اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان میں اب تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ اپنی کتاب پر خود قائم بھی ہیں کہ نہیں, اس لیے کہ ان کے ہاں بھی وہ اپنے دین پر مذہب پر اب وہ بھی نہیں, بلکہ شرک ان کے اندر بھی بہت زیادہ آ گیا, اس سے منع فرمایا ہے. تو اس لیے حکم یہی ہے کہ اب بھی اگرچہ جائز ہے لیکن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن کسی مومنہ عورت کے لیے کسی کافر کے نکاح میں ہرگز جائز نہیں ہے. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے تو عیسائی مرد سے کسی عورت کا نکاح مسلمان عورت کا نکاح بھی جائز ہونا چاہیے. تو شرعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے ہرگز. اس کی تفصیلات جو ہیں وہ احادیث میں بھی ہیں اور فقہاء کرام نے لکھی ہیں, اس لیے اگر ضرورت ہو تو رجوع کرنا چاہیے اور معلومات کرنی چاہیے. بعض لوگ بے خیالی میں یا دین سے ناواقفیت کی بنا پر ایسے کام کر گزرتے ہیں جو ان کے لیے دنیا آخرت میں خسارے کا سبب ہوتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے حیض و نفاس کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے, قسم کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. بعض لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, تو اگر کوئی سچی قسم اٹھا رہا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کی اجازت ہے, لیکن عام طور پر لوگ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اس سے منع فرمایا کہ قسمیں جو ہے وہ جھوٹی قسمیں نہ. اور اول تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کی قسم کے سوا کوئی قسم کھانا جائز نہیں ہے. ہمارے عام طور پر کہتے ہیں تیرے سر کی قسم, تیرے ابا کی قسم, تیری اما کی قسم, تیری فلاں کی قسم, یہ قسمیں کھاتے ہیں. بھائی قسم کھانا جو ہے اس طرح کی جائز نہیں ہے, ممنوع ہے, منع فرمایا. اور اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, لیکن وہ بھی بامر مجبوری اپنی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے, ورنہ قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک زمین کا دعویٰ کیا تو اس سے کہا گیا کہ بھئی تم گواہ لاؤ. اس کے پاس گواہ نہیں تھے. جب گواہ نہیں تھے تو جس شخص پر دعویٰ کیا گیا تھا اس سے کہا گیا کہ تم قسم کھاؤ بھئی تمہاری, لیکن آپ نے ساتھ میں فرما دیا کہ قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے. تو جب اس کو یہ پتا چلا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں زمین چھوڑ دیتا ہوں لیکن قسم نہیں کھاتا. یعنی اپنے حق تو اس نے چھوڑ دیا لیکن قسم کھانا پسند نہیں کیا. اس لیے بلا ضرورت قسم کھانا تو بالکل جائز نہیں ہے, اور جہاں اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو وہاں کسی نہ کسی حد تک گنجائش ہے, لیکن وہاں بھی احکامات معلوم کر لینے چاہیے پہلے. اسی طریقے سے یہاں پر ایلا کا حکم ہے اور طلاق کے سلسلے میں احکامات ہیں. بس میں یہیں تک اس معاملے کو رکھتا ہوں. یاد رکھیے کہ ایک مسئلہ اہم ہے, ہمارے یہاں عام طور پر اسے غفلت برتی جاتی ہے. لوگ جوش میں آگے تین طلاق ایک دم دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھاگتے پھرتے ہیں لوگوں کے پاس کہ جی تو غصے میں دے دی تھی, وہ تو نشے میں دے دی تھی. آج یہ واقعات اس قدر کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ خود ابھی پچھلے مہینے میں دو تین کیس میرے پاس آئے ہیں اس سلسلے میں کہ جو ہے وہ طلاقیں دے دی اور بعد میں مرد نے کہا جی ہم نے تو شراب کے نشے میں جو ہے وہ طلاق دے دی تھی. اور اب جو گواہ ہیں وہ موجود, انہوں نے کہا کہ تین کیا اس نے دسیوں طلاقیں دی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ طلاق اپنی ماں کو کیوں نہیں دے دیتا نشے میں ہے, تو بہن کو کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں تجھے طلاق, بیوی ہی کو کیوں کہہ رہا ہے کہ تجھے طلاق. اتنا ہوش تو اس کو ہے نا کہ بیوی کو بیوی سمجھ دیتا, ماں کو کیوں نہیں دے دیتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ طلاق دے صحیح رہا ہے بالکل اور بیوی کو دے رہا ہے, ماں کو نہیں دیتا. اور کہتا میں تو نشے میں تھا, میں اپنے آپ میں تھا ہی نہ, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن شریعت میں اگر کسی نے نشے میں بھی دی ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیے یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے کہ جس کا جب جی چاہے وہ تین طلاقیں اٹھا کے دے دے. شریعت نے اسی لیے احکام بیان کیے ہیں کہ اگر طلاق دینی ہو تو ایک طلاق دو, وہ بھی طہارت کے زمانے میں, طہر کے زمانے میں, جب بیوی کو جو ہے وہ ناپاکی کا زمانہ نہ ہو. اور اس کے بعد بھی اگر تم سمجھو کہ یعنی ممکن ہے کہ پھر رجوع کر لو, لیکن اگر نہیں رجوع کیا تو اگلے طہر میں پھر ایک طلاق دو, اور اس میں بھی پھر رجوع کا حق حاصل رہتا ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی رجوع نہیں کرتا کوئی آدمی, پھر اگلے طہر میں ایک طلاق دے تو تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کسی نے شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں کیا اور ایک دم اس نے ایک پسٹول سے تین گولیاں یا چھ فائر اکٹھے کر دیے, طلاق 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 طلاق, تو یاد رکھیے کہ وہ تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. اس میں جو ہے وہ احناف کے نزدیک ہی نہیں بلکہ چاروں ائمہ کے نزدیک کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بعض لوگ جو تین طلاقوں کو ایک طلاق کہتے ہیں اور بعض لوگ پھر اپنے مسلک کو چھوڑ کے ان کی طرف بھاگتے پھرتے ہیں, بھائی یا تو تم پہلے سے وہی مسلک والے ہوتے پھر تو جو چاہے کرو ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا کہ صرف اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے اپنے مسلک کو اور دین کو تبدیل کر دیتے ہو. یہی خواہش نفسانی پر عمل کرنا ہے, اس لیے جائز نہیں ہے. اب اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق جیسے لفظ کو اپنی زبان پر لائے نہیں, لیکن بالفرض اگر کبھی ایسا ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر عمل کرنا چاہیے. شریعت نے بہت ڈھیل دی ہے اور ہمیں طریقے بتائے ہیں, اگر ہم اس طریقوں پر عمل نہیں کرتے تو اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے, ہمیں اپنا قصور سمجھنا چاہیے کہ قصور ہمارا ہے, ہم نے شریعت کے حکم پر عمل نہیں کیا. بہرحال اس میں تفصیل ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پانچویں پارے میں اس کو میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ قرآن مجید کو صحیح طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت بھی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں صحیح صحیح پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ بہتر طریقے پر جانتے ہیں، اللہ ان سب کی حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتك يا أرحم الراحمين.